بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا بھائی سب کو خوش کرنا تو مشکل ہے, سب کو خوش کرنا تو مشکل. اور کوئی آدمی اس خیال میں رہے بڑا پریشان رہے کہ سب مجھ سے خوش رہے, ایسا نہیں ہوگا. جب برائی آنی تو اپنی مصلحت کو کیوں ضائع کرے, جس میں اس کی اپنی مصلحت ہے دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے, پھر اس کو ظاہر ہے. بس اللہ ناراض ہو اور اپنا دینی اور اپنی راہ دیکھی, سب کو تو راضی کرنا مشکل ہے, سب خوش رہے اس دنیا میں تو نہیں ہوگا. فرمایا آدمی سب کو خوش نہیں رکھ سکتا, جب ہر حال میں اس پر برائی آتی ہے تو پھر اپنی دینی اور دنیاوی مصلحت کو کیوں فوت کرے. جس کام میں اپنی دینی اور دنیاوی مصلحت اور راحت دیکھے بشرطی کہ اذن شرعی ہوئی باذن شرعی ہو وہی کرے, پھر وہی کرنا چاہیے. ایک صاحب نے لکھا کہ معمولات سب وقت پر ادا نہیں ہوتے, سخت پریشانی اور ندامت, دو دن ہوتے ہیں پھر چھوٹ جاتے ہیں, پھر دو دن ہوتے ہیں پھر چھوٹ جاتے ہیں, وقت پر نہیں ہوتا. تعریف فرمائے یہ پریشانی اور ندامت بھی نفع میں معمولات سے کم نہیں. سبحان اللہ, بس اللہ کرے یہ ندامت رہے. تو جو نتیجہ آپ کو اور جو ثمرہ اور جو فائدہ آپ کو معمولات کرنے سے مل رہا تھا, وہی روحانی ترقی آپ کو اس ندامت پر بھی ملے گی. تہجد بھی ندامت بہت, تو جو تہجد پڑھنے پہ آپ کو ملنا تھا وہ ندامت پر بھی انشاءاللہ ضرور ملے گی. بس ندامت سچی ہو, ندامت سچی ہو. سبحان اللہ, مایوسی نہیں ہے کیا آدمی مایوس ہو کے بیٹھ جائے کہ میں تو بڑا کم ہمت ہوں بھائی, ہوتا ہی نہیں وقت پہ معمولات. تمہیں اگر سچی ندامت بھی ہوتی ہے تو یہ بھی معمولات سے کم نہیں ہے. جو ثمرہ معمولات پہ ملنا تھا وہی ثمرہ ندامت پر بھی ملے گا. مایوسی نہیں, پر میں ایسے شخص کو جس کے ذمہ بہت سی قضاء نمازیں ہوں یہ مشورہ دینا ہے کہ بجائے نفل کے تہجد کے قضاء نمازیں پڑھ لیا کرو, بالکل مناسب ہے. مگر مصلحت یہ ہے کہ دو چار رکعت تہجد کا بھی مشورہ دیا جائے, ورنہ نفس یہ مشورہ دے گا کہ قضاء تو دن میں بھی ممکن ہے, ان خراب کرنے سے کیا فائدہ, تو اٹھنے کی عادت ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ, تہجد میں آدمی اٹھتا ہے اب اس کے ذمہ قضاء نمازیں بھی, تہجد پڑھنا ضروری ہے یا قضاء نماز؟ ظاہر ہے سب کہیں گے قضاء نمازیں پڑھو, لیکن ساتھ اس کو یہ بھی مشورہ ہم دے رہے ہیں کہ بھائی دو چار رکعتیں نفل بھی پڑھ لیا کرو تہجد کی بھی, کیونکہ پھر شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ بھائی قضاء ہی پڑھنی ہے نا تو دن کو ہی پڑھ لیں گے, پھر رات کو اٹھنے کی ضرورت کیا ہے. وہ جو اس گھڑی اٹھنے کی توفیق مل رہی تھی اسے معلوم ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے قضاء ضرور پڑے, لیکن دو چار رکعتیں تہجد بھی پڑھ لیں تاکہ یہ معمول بھی جاری رہے اور یہ عادت بھی باقی رہے تہجد میں اٹھنے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے, اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے. بس اوقات آدمی اچھی صحبت میں جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ مجھ پہ اثر نہیں ہوا, اتنے عرصے سے آ رہا ہوں جا رہا ہوں اثر نہیں ہوا. یہ بھی ہوتا ہے. ایک بات تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحبت میں وہی اثر ہوتا ہے جس کی دل میں, جس کے بارے میں آپ کے دل میں عقیدت اور محبت ہوتا. یہ صحبت کا ثمرہ پانے کا ایک بنیادی نقطہ ہے, اور ایسی صحبت میں آدمی کو جانا چاہیے جس کی عقیدت اور محبت دل میں, اس کی باتیں دل کی دنیا پہ اثر کرتی ہیں اور اس سے عمل کی توفیق بڑھتی ہے. ایک آدمی بیت اللہ کی صحبت اختیار کرے لیکن عظمت کے بغیر اختیار کرے, 40 سال بھی وہاں کام کرتا رہے تو اسے بیت اللہ کی صحبت کا بھی اثر نہیں ملے. اور ایک آدمی چند دن کے لیے گیا لیکن صحبت گئی, اختیار عقیدت اور محبت کے ساتھ وہاں رہا تو ولی بن کے آ سکتا ہے, ولی بن کے آ سکتا ہے. تو ایک بات تو بنیادی ہے کہ عقیدت ہو, عظمت ہو, دل میں احترام ہو, صحبت کے لیے ضروری. دوسری بات فرما لگے کہ بزرگوں کی صحبت سے اگر اصلاح کامل بھی نہ ہو, اصلاح کامل بھی نہ ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر ہی نظر ہونے لگتی ہے, اور بھائی یہ بھی بہت کافی ہے. یعنی صحبت کا کم سے کم اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں. اس لیے کہ جو اچھی صحبت میں نہیں بیٹھے ہوتے وہ تو سمجھتے ہیں ہم سب صحیح کر رہے ہیں, ہم غلط کون سا کر رہے ہیں, ہم غلط کون سا کر رہے ہیں, ہم تو سب صحیح کر رہے ہیں. اور جب آدمی اچھی صحبت میں آتا ہے تو الحمدللہ بعض طبیعتوں کو اتنا اثر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ اچھا کر ہی نہیں رہے, تو ان کی زندگی میں ندامت استغفار بڑھ جاتا ہے, ندامت اور استغفار بڑھ جاتا ہے, وہ اپنی نیکیوں پر بھی استغفار کرنے لگتا ہے. اور یہی نیک لوگوں کی علامت ہے, والمستغفرین بالاسحار, یہ اپنی نیکیوں پر بھی استغفار کر رہے ہیں, یہ اپنی نیکیوں پر بھی استغفار کر رہے ہیں. تو صحبت کا کم از کم اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے عیوب نظر آنے لگتے ہیں. اور یہ بھی منزل تک پہنچنے کی چابی ہے, مفتاح ہے. عیب نظر آئیں گے تو آدمی اپنی علاج کرائے گا نا بھائی, عیب نظر آئیں گے تو آدمی استغفار اور توبہ کرے گا. جب مریض اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھے تو کون سا طبیب ہے وہ جو اس کا علاج کر سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے بڑی بیماری ہے, اعجاب المرء بنفسہ وہی اشد منہ, میں تو سب سے زیادہ ٹھیک ہوں, میں سب سے زیادہ ٹھیک ہوں, باقی سارے غلط ہیں, میں ہی ٹھیک ہوں. سب خامیوں سے بھری ہوئی ہیں, میں بے عیب ہوں. یہ تو بڑا روگ ہے, بڑی بیماری. تو حضرت فرمانے لگے صحبت کا کم از کم اثر, بزرگوں کی صحبت سے اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر ہی نظر ہونے لگتی ہے, یہ بھی کافی ہے اور مفتاح طریق ہے, یعنی منزل تک پہنچنے کی چابی ہے, راستہ ہے, اصلاح کا راستہ یہی ہے کہ آدمی کو اپنے عیب نظر لگے. فرمایا حدیث میں آیا جو شخص رات کو اٹھ کر التجا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں, اس لیے کہ اس نے میری وجہ سے گرم بستر چھوڑ دیا اور آرام چھوڑ دیا. شروع میں بہت سستی ہوتی ہے تو اگر آنکھ کھل جائے اللہ توفیق دے دے تو 4-5 منٹ لیٹے لیٹے اللہ سے التجا کر لیا کرتے, تو انشاءاللہ پھر وقت آئے گا اللہ بھی مصلی بھی کھڑے کر دیں گے تو فکر ہم کھڑا کر دیں گے. خوش ہو گیا اللہ بھی, جب اللہ بھی خوش ہو جائیں تو اس سے آگے کی ترقی مل جائے گی. فرمایا حدیث میں جو شخص رات کو اٹھ کر التجا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں, اس لیے کہ اس نے میرے لیے اور میرے خاطر اپنا گسر بستر چھوڑا, آرام قربان کیا, راحت چھوڑی, بہت خوش ہوتا. کسی مسلمان بادشاہ کے زمانے میں ایک ملحد نے قرآن پر اعتراض کیا تھا کہ اس میں مقرر آیات بھی موجود ہیں اس لیے یہ خدا کا کلام نہیں. قرآن پر اعتراض کیا کہ اس میں چونکہ مقرر آیات ہیں اس لیے اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے گرفتار کر کے بلایا اور پوچھا, جواب بولی. بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا, اس شخص کے اعضاء جو مقررہ ہیں ان میں سے ایک ایک کاٹ دو. اس کو اعتراض کس پہ؟ قرآن کی آیات میں کیا ہے تکرار. تو بادشاہ نے حکم کیا کہ اس کے جو مقرر اعضاء ہیں اسے کاٹ دو. ہاتھ ایک رہ جائے, پاؤں ایک رہ جائے, آنکھ ایک رہ جائے, کان ایک رہ جائے, مقرر کر دو, ایک ایک کاٹ دو. یہ خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے, اس لیے کہہ رہا تھا تو مقرر چیزیں نہیں بنا کر. باقی خوب سزا دو. اسی طرح آج کل ہمارے بھائیوں نے دین میں انتخاب کیا, کوئی نماز کو ضروری سمجھتا ہے باقی کچھ نہیں, کوئی روزے کو حج کو ہر کوئی روزے کو کوئی حج کرتا ہے باقی اعمال اور طاعت کی پرواہ نہیں کرتا. معاملات خراب, رشوت سے پرہیز نہیں, نہ ظلم سے بچنے کا اہتمام ہے, نہ امانت میں خیانت سے. حج کر لیا جنت کے مالک بن گیا, بعد حاجی پاجی ہو جاتا ہے. جو نماز کا ضروری سمجھتا ہے وہ نماز کے وقت دیندار ہے, باقی گڑبڑ. جہاں مسجد سے نکلے شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا. حج کر لیا تکبر حسد کینہ ریا میں مبتلا ہے, نماز پڑھ کر اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھتے ہیں, بے نمازیوں کو حقیر جانتے ہیں, کسی کو اپنے علم پر ناز ہے, وہ جو ہلاک کو جانور سمجھتے ہیں. ذاکرین کو ذکر اور شغل پر ناز ہے اور غیر ذاکرین کو بیہودہ سمجھتے ہیں. یہ سب دین بے دینی کی بات ہے کہ کسی ایک عمل کو کر رہے ہیں اور بڑے مطمئن ہیں کہیں دین میں تکرار نہ آ جائے, کہیں زیادہ دیندار نہ بن جائے. دین تو ایک مکمل زندگی کا نام ہے جس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے باطن سے بھی. اس کے کچھ فرائض کا تعلق ظاہری اعضاء اور جوارح سے ہے اور کچھ فرائض کا تعلق باطنی اعضاء اور جوارح, باطن باطن سے پورا دین ہے. اس کا تعلق خالق سے بھی ہے, مخلوق سے بھی, اس کا تعلق عبادت سے بھی ہے, معاملات اور معاشرے سے بھی, پورا زندگی. نماز ہے تو باقی کچھ نہیں ہے, روزہ ہے تو حج ہے تو باقی کچھ نہیں ہے, معاملات صفر ہے, معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑی سی عبادات کی توفیق کیا ہوتی ہے, بس اپنے آپ کو بزرگ سمجھ لیتا ہے, دوسروں کو حقیر جان لیتا ہے, اس انداز سے پیش آتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ بڑا نصیب. فرمایا طاعات کے ساتھ معصیت کا تقاضا, طاعات کے ساتھ معصیت کا تقاضا قرب خداوندی کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ, کا کرتا طاعت ہے، تقاضا برائی کا بھی پیدا ہو رہا ہے لیکن اس تقاضے پہ عمل نہیں کرتا، تقاضا آتا ہے، کرتا طاعت ہی ہے. اس سے اللہ کا قرب اور ملتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا. اس مشقت اور مجاہدے کا اجر ملتا ہے. اس لیے بیمار کے مقابلے میں صحت مند جو گناہوں پہ طاقت رکھتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہے، بوڑھے کے مقابلے میں جوان جسے گناہوں کے تقاضے زیادہ ہوتے ہیں لیکن کرتا طاعت ہے اسے اللہ کا قرب زیادہ ملتا ہے. فرمایا طاعت کے ساتھ تقاضا ہے معصیت باعث قرب ہے، اور معصیت کے ساتھ عدم تقاضا معصیت باعث قرب نہیں. معصیت کر رہا ہے اور گناہ کا تقاضا نہیں، چونکہ عادت ہوگی نا گناہ کرنے کی. کیسے؟ مثلا عورتوں کے ملنے کا تقاضا تو نہیں لیکن مخلوط محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کہتے یہ بڑا بزرگ ہوں میں تو بالکل میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں آتا. ارے تیرے اندر خیال آئے نہ آئے گناہ تو کر رہا ہے. تقاضا معصیت نہ بھی اٹھے لیکن گناہ کر رہا ہے، یہ اللہ سے قرب کا ذریعہ نہیں. بلکہ گناہ کے ارتکاب سے پہلے جو اس تقاضے کی مخالفت کر رہا تھا، اور یہ ایک قسم کا مجاہدہ ہے جو باعث قرب ہے. تقاضا پیدا ہو لیکن عمل نہ کرے، تقاضے اٹھ رہے ہوں عمل نہ کرے، بد نظری کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، ترکی بترکی جواب دینے کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے، غصہ آیا سنانے کا جی چاہ رہا، تقاضے اٹھ رہے ہیں لیکن اس تقاضے پہ عمل نہیں کرتا، کرتا اطاعت ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب کا بڑا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب کا بڑا ذریعہ ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں غیر اختیاری خیالات گناہ نہیں، تو جب گناہ نہیں تو پریشانی کیوں؟ کچھ خیالات آتے ہیں آدمی کے ذہن میں، اختیار بھی نہیں آ جاتا تو کوئی بات نہیں، پریشانی کی بات تو نہیں. گناہ نہیں تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ غیر اختیاری ہاں، خیالات برے لاؤ نہیں، کھینچو نہیں انہیں، ڈھونڈو نہیں کہیں سے، آ گئے تو گناہ نہیں، جب گناہ نہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو اہمیت ہی نہ دو. تو غیر اختیاری خیرات گناہ نہیں، جب گناہ نہیں تو پریشانی کی، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آدمی اس طرف توجہ نہ دے، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس طرف توجہ نہ دے. توجہ دے گا پھر آئے گا شیطان، پھر پریشان کرے گا. توجہ ہی نہ دے آتے رہے ہمیں کیا پرواہ، بس اوقات عجیب عجیب سوال آتے ہیں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، غیر اختیاری ہے. اگر توجہ نہیں دے گا تو نہیں آئے گا، آنا بند ہو جائے گا. دنیا میں پوری رات کہ تو آدمی ہوا سینہ کرے، دنیا میں پوری راحت کی تو آدمی حواسی نہ کرے. پریشانی تو جنت ہی میں پہنچ کر ختم ہوگی, دنیا میں نہیں ہوگی. دنیا میں تو نہیں ہوگی, دنیا میں تو پوری راحت کی آدمی حواسی نہ کرے, پریشانی تو جنت ہی پہنچ کر ختم ہوگی, پورا آرام تو آخرت ہی میں آئے گا. جس مصیبت سے آخرت بنتی ہو بھائی, وہ مصیبت نہیں ہے. جس مصیبت سے آخرت بنتی ہو وہ مصیبت نہیں. آدمی بیماری آ گئی, تکلیف آ گئی, کاروباری طور پہ ازمائش آ گئی, اور اس پر یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے, آخرت بن گئی. جب آخرت بن گئی تو مصیبت نہیں رہی, جب آخرت بن گئی تو پھر مصیبت نہیں رہی. شکل مصیبت کی ہے, حقیقت میں یہ رحمت ہے. شکل زحمت کی ہے, حقیقت میں یہ رحمت ہے. بڑی سی بڑی مصیبت آ گئی لیکن یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی, اور اس میں اللہ کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کر رہا. تو اس بڑی سی بڑی مصیبت میں آخرت بن رہی ہے, جب آخرت بن رہی تو مصیبت نہیں رہی, پریشانی کیا ہے, مزے آ گئے, کمائی ہونا شروع ہو گئی. جو مصیبت نہ آتی تو کمائی بھی نہ ہوتی, اب کمائی ہو رہی ہے. فرمایا دنیا میں پوری راحت کی تو آدمی حواسی نہ کرے, پریشانی تو جنت ہی میں پہنچ کر ختم ہوگی, پورا آرام تو آخرت ہی میں ملے گا. جس مصیبت سے آخرت بنتی ہو وہ مصیبت نہیں. البتہ بھائی, ہمیشہ اللہ تعالی سے عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. بس دعا عافیت کی کرتے رہنا, تاکہ وہ نعمت ملے جس کا یہ تحمل کر سکتے, وہ نعمت ملے جو اس کا تحمل کر سکتے. لیکن کوئی آفت آ گئی اور کوئی مصیبت آ گئی اور غیر اختیاری ہے, اس کا اختیار نہیں چلتا, تو بھائی اس سے اپنی آخرت بنا لے. جب آخرت بنائے گا تو مصیبت نہیں رہے گی. آخرت بنانا اس مصیبت سے یہ اختیار میں ہے, مصیبت ٹل جائے یہ اختیار میں نہیں, مصیبت سے آخرت بن جائے یہ اختیار میں. جب آخرت بن جائے گی تو مصیبت نہیں رہے گی. بیٹی بیمار ہو گئی, بیٹا بیمار ہو گیا, خود آدمی بیمار ہو گیا, اختیار میں نہیں ہے نا, لیکن اس مصیبت سے آخرت بنانا یہ اختیار ہے. جب آخرت بنانا شروع کر دی بھائی تو مصیبت لے لی. سبحان اللہ, کتنا مزے کا سبق. اور مسلمان کی زندگی کتنے مزے کی ہے, ہر وقت خوش اور ہر وقت کمائی اور ہر لمحے فائدہ ہی فائدہ. عجبا لامر المؤمن اذا اصابه سراء شکر فکان خیرا وان اصابه ضراء صبر فکان خیرا. مومن تو بہت ہی غیر معمولی ہے بھائی, اس کے تو بڑے عجیب مزے. کچھ ملتا ہے تب بھی کمائی ہوتی ہے, کچھ لیا جاتا ہے تب بھی اسی کمائی ہوتی ہے. کبھی صبر سے کماتا ہے, کبھی شکر سے کماتا ہے. اس کا تو گھاٹا ہے ہی نہیں, کسی کرمن اس کا نقصان نہیں. سبحان, بتائیے کسی مسلمان کو اس پہ یقین آ جائے, وہ بھی کبھی ڈپریشن میں رہ سکتا ہے, وہ بھی کبھی پریشانی میں رہ سکتا ہے, اس کی زندگی میں مایوسی آ سکتی ہے. تو جس مصیبت سے آخرت بنتی ہو وہ مصیبت مصیبت نہیں رہتی, اور مصیبت میں اور بیماری میں اور تکلیف میں آخرت بنانا یہ اللہ نے میرے اور آپ کے اختیار میں رکھا، یہ اختیار میں رکھا. ہم اختیاری چیز تو اختیار کرتے نہیں، غیر اختیاری کے پیچھے پڑ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں. پریشان ہو جائے ہم آپ کو مصیبت کو ہلکا کرنے کی تدابیر بتا دیں. ہر آدمی کسی نہ کسی آزمائش اور مصیبت میں ہے، اس کا درد ہلکا ہو جائے، اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے. مصیبت ہلکی کیسے ہو سکتی؟ اپنی خطاؤں کو یاد کریں کہ خطائیں زیادہ تھی، مصیبت اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. ایک نمبر دو، مصیبت پر اللہ کے ہاں سے جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کو یاد کر، انعام ملنے والا. نمبر تین، یہ مصیبت ایمانداری کے لیے امتحان ہوتا ہے. اب اللہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے اور قرآن میں آتا ہے کہ تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے، اللہ کو علم میں آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ اس کی عمل سے اظہار ہو جائے یہ اللہ کا وفادار ہے یا بے وفا ہے. اللہ کا تو علم پہلے سے، اس کا اظہار ہو جائے کہ با وفا ہے بے وفا ہے. اس کا اظہار ہو جائے جہاں بھی یعلم اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کیا اظہار ہو جائے، اللہ اظہار کرنا چاہتا ہے، سب کو پتہ چل جائے. اور پھر بھائی مصیبت سے ابدیت غالب آتی ہے اور اندر سے دعوی غرور اور تکبر نکلتا ہے. آدمی کو اپنے اوقات کا پتہ رکھتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتی مصیبت تو پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں یاد رکھتا ہے تو مسلمان پھر کسی مصیبت میں ثواب سے محروم نہیں رہتا. مصیبت آئی اپنے گناہ یاد کی تو اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، اس سے آدمی اللہ سے معافی مانگنے کو. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، یہ پیغمبروں کی دعا ہے. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا. پیغمبر تو خطاؤں سے محفوظ ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن جہاں انہیں ناگواری آئی تو فوراً کہا اے اللہ معاف فرما دے. بس تو جب بھی زندگی میں مصیبت آئے تو سب سے پہلے اپنے خطاؤں کا استحضار اور دھیان، دوسری چیز اس پہ اجر و ثواب ملنے والا جو انعام ہے اس کا خیال، تیسری چیز ابدیت کا اظہار کرے کہ میں تو محتاج ہوں. میں تو محتاج ہوں. اور چوتھا یہ خیال کرے کہ یہ میرا امتحان ہے، اب اس امتحان کی گھڑی میں اللہ کو راضی کرتا ہوں یا ناراض کرتا ہوں. تو اگر ان چیزوں کا خیال رکھے گا تو انشاءاللہ 100% مسلمان اس مصیبت میں اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوگا. کمائی ہو جائے گی. مولوی احکام دان کو کہتے ہیں. مولوی کسی کہتے ہیں؟ جو احکامات کو جانتا ہے, سمجھ بوجھ رہا, فہم رہا اللہ کے احکامات. عربی دان کو نہیں کہتے. عربی دان ابو جہل بھی تھا مگر لقب تھا ابو جہل. نہ کہ عالم. تو عالم اسے کہتے ہیں, مولوی اسے کہتے ہیں جو احکامات کو جانتا اور اس کی احکامات کا فہم اچھا ہو. محض عربی جاننے کا نام عالم نہیں ہے. بہت اچھی ہے جناب عربی, اچھی ہے لیکن لقب تھا اس کا ابو جہل. دین کی سمجھ ٹھیک ہو, احکامات کی سمجھ ٹھیک ہو, اس کا نام. فرمایا بھائی جس کو مقصود حضرت حق ہو اس کو اور فضول خرافات سے اور فضول جھگڑوں کی کہاں فرصت. یہ تو انہی کا کام ہے جو آخرت سے بے فکر ہے. دوسرے کی فکر تو وہ کرے جو اپنے سے فارغ ہو. فضول جھگڑے فضولیات میں پڑنا با مقصد لوگوں کے لیے, اس کے لیے فرصت ہی نہیں, وقت ہی نہیں. فضول جھگڑے بے فکروں لوگوں کا کام ہے جن میں کوئی مقصد نہیں, کوئی زندگی کی منزل نہیں, بے فکر ہی وہ جھگڑے میں پڑے جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اور آج یہ گھر گھر کی عورتوں میں یہ جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. فارغ ہوتی بیچاری, کوئی نہ کوئی تو مشغولیت ہونی چاہیے. کوئی کنبہ دیکھ لیں, کوئی خاندان دیکھ لیں, کوئی گھر دیکھ لیں. چھوٹی چھوٹی باتیں جس کا نہ سر نہ پیر. لے کے بیٹھی ہوتی, اس نے یوں کہہ دیا, اس نے یوں کر دیا, اس نے ایسا کر لیا. تو یہ بیچاری اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا کوئی مشغولیت نہیں ہوتی نا, صحیح مقصد نہیں ہوتا, فارغ جو ہوتی. شیطان نے کہیں نہ کہیں تو لگا دیا. تو یہ بے فکر لوگوں کا کام ہے جھگڑے, جن کے پاس مقصد ہے تو ان کے پاس کام. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری گھر کی عورتیں گھر کا کام کاج بھی کرتی تھیں اور کئی کئی ورد پانچ پانچ سو مرتبہ کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ سولہ سترہ سپاروں کی تلاوت بھی روز کر لیا کرتے تھے. اب بتائیے ان کے پاس وقت ہے فضولیات کی, لڑنے جھگڑنے کے لیے, غیبت کرنے کے لیے, ایک دوسرے کی ٹو میں رہنے کے لیے؟ فرمایا گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی, سولہ سترہ سپاروں کی تلاوت بھی ہو جاتی اور اذکار اس کے علاوہ. اور مقابلہ یہ ہوتا تھا کس نے اچھے کپڑے پہنے, نہیں مقابلہ ہوتا تھا کس کی تلاوت زیادہ ہوئی. یہ نہیں ہوتا تھا کس نے اچھا برانڈ لے کے آیا, یہ نہیں ہوتا, مقصد نہیں. قصور ہمارا بھی, ہم نے ڈالا ہی نہیں مقصد تھا, ڈالتے بھی نہیں نا. کہ ان کو ایسے تذکروں میں لے کے آئے, ایسے ماحولوں میں لے کے آئے, خود گھر میں کوئی تعلیم کا حلقہ ہو, کوئی کتاب کا پڑھنا ہو, وہ سوچ نہیں بنتی. پھر پریشان ہوتے ہیں, گھر میں مزہ نہیں, سکون نہیں. تو با مقصد زندگی جب آ جاتی ہے تو فضولیات سے آدمی محفوظ ہے, ورنہ آدمی فضولیات ہی پڑھ رہے. فرمایا جس ذات کو جس کو مقصود حضرت حق ہو, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جسے دھن ہو اور جسے فکر ہو, اس کے پاس فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے اور فضول جھگڑوں کے لیے اسے فرصت نہیں ہے. اس کے پاس وہ تو مشغول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بامقصد زندگی نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما. اے مولا کریم, ہمیں ظاہری باطنی لحاظ سے اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما. ہمارے ظاہری اعمال کی بھی اصلاح فرما. ہمارے باطن کی کمیوں بیماریوں کو بھی ہمیں محفوظ فرما. روحانی جسمانی صحت نصیب فرما. اے مولا کریم, عافیت والی زندگی عافیت والا خاتمہ عطا فرما. اپنے فضل سے مولا کریم نعمتوں بھری زندگی عطا فرما. نعمتوں میں برکتیں عطا فرما. نعمتوں سے محرومی سے محفوظ فرما. اپنے فضل سے مولا کریم ہماری زندگیاں صلاحیتیں ویسے جیسے آپ چاہتے ہیں اپنی دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ, اپنے فضل سے ایمان والی صفات نصیب فرما, ایمان والے اخلاق نصیب فرما, ایمان والی کیفیات عطا فرما. رمضان کی مقدس گھڑیاں ہم سبھی کو ایمان عافیت کے ساتھ نصیب فرما, قبولیت والے اعمال نصیب فرما, اور وہ کیفیات اور وہ صفات جو تیرے پیارے بندوں کی ہوتی ہیں رمضان میں ہم سب کو نصیب فرما. پوری امت کے لیے اس مقدس گھڑیوں کو بخشش کا ذریعہ بنا. عالم اسلام کے لیے اس مقدس مہینے کو مدد اور نصرت کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین, پوری امت کے لیے اپنی ذات کی طرف رجوع کا اسے ذریعہ بنا. سب کی بخشش کے فیصلے فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.